وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.
تفسير: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ اور میں برات نہیں کرتا نفسی اپنے نفس کی. ان النفس لأمارة بے شک نفس جو ہے بہت زیادہ حکم دینے والا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ آمادہ کرنے والا ہے, اکسانے والا ہے بسوئی برائی کا. الا مگر ما رحم ربی کہ جس پر رحم کرے میرا رب. ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر اس آیت کو سورت یوسف کی آیت نمبر 53 کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیت 52 کو بھی آپ پڑھیں ساتھ میں ملائیں, جو 12 پارے کی آخری آیت ہے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ میں نے نہیں خیانت کی در پردہ اور بے شک میرا رب جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. تو یہاں یہ جو آیتیں ہیں آیت نمبر 52-53 اس کے بارے میں مفسرین کی جو ہے وہ دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی کے یہ جملے ہیں, عزیز مصر کی زوجہ کے جملے ہیں. اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ قالت امرأت العزیزی, یہ آیت نمبر 51 کے درمیان میں سے, کہ عزیز مصر کی عورت جب کہتی ہے کہ اب حق کھل کر واضح ہو گیا ہے اور میں نے ہی دھوکہ دیا تھا اور میں نے ہی اس آدمی کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور بے شک وہ بالکل سچا ہے, تو جب وہ اقرار کرتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے, جب غلطی کا وہ اقرار کرتی ہے ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی میں یہ بات کہہ رہی ہوں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ لیعلم انی لم اخونہ بالغیب, کہ تاکہ جان لے کہ میں نے پیچھے سے اس کی کوئی خیانت نہیں کی. جیسے یوسف علیہ السلام کو یہ بات پتا چل جائے وہ موجود نہیں ہے تو بھی میں نے کوئی خیانت نہیں کی, میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ میری غلطی ہے نا, تو ضمیر اس طرف موڑی جا سکتی ہے. لم اخونہ سے مراد یوسف علیہ السلام کی طرف یا پھر ان کے اپنے شوہر کی طرف کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی در پردہ. اور پھر آگے ہی اسی کی بات کو لے کر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ چونکہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے بھولانے پھسلانے کی کوشش کی تھی, تو ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے نفس کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ برات نہیں ظاہر کر رہی, میں نہیں کہہ رہی کہ میں بہت پاک ہوں, میں تو ایک انسان ہوں اور مجھ سے جو ہے یہ غلطی ہوگی تھی. اور نفس جو ہے نا وہ برائی کی دعوت دیتا ہی ہے سوائے اس کے جس پر رب جو ہے وہ رحم کر لے. تو میرے نفس نے مجھے برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کا نفس جو تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے نا, کہ انہوں نے برائی کی دعوت جو ہے اس کو قبول نہیں کیا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس عورت کا قول ہے کہ وہ جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور بطور کسر نفسی کے وہ یہ بات کہتے ہیں. اب یہ تو بات پتہ ہی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان پر الزام لگایا گیا تھا، اور جب ان کو جیل سے رہائی کے لیے قاصد بھی ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے پوری جو ہے وہ معاملے کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے. وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ جو ہے وہ جیل سے باہر نکلے نا، اور وہ کیوں نہیں یہ پسند کرتے کہ وہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، پوری طرح صفائی واضح نہ ہو جائے، بعد میں جیل سے کہ نہیں نکلوں گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ مصر کو، عزیز مصر کو، اور وہاں کی جو عوام تک بات چلے گی تو ان سب کو پوری طرح یہ بات پتا چلے کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی پاک نہیں کہہ رہا. اب جیسے جیل سے نہ نکلنا اور کہنا کہ معاملے کی تحقیق کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ میں بڑی چیز ہوں، ظاہر ہے میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے نا، تو ظاہر ہے اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی. تو کہتے ہیں میں نے کوئی اپنی کوئی پاکی نہیں بیان کر رہا، میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھ رہا. وما ابر رہی ہوں نفسی، میں اپنے نفس کی برات نہیں ظاہر کرتا. میں جو ہے میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی میں نے تو کوئی بھی غلطی نہیں کی، بلکہ کیا ہے، کیوں کیوں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وما ابرئ نفسی، اور ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس جو ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برا کام کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ جو برائیوں پر اکسانے والا ہے، دوسرا جب برائی کو آپ زیر کر لیتے ہیں نا، جب نفس برائی کی دعوت دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو وہی نفس ہمارا نفس لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کرنے والا نفس، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشیس کہتے ہیں. اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور پھر یہ کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی برائی پر قابو پا لیتا ہے اور نیک کام کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے، نیکیوں میں وہ آگے نکلتا ہے، تو یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے. تو سورت القیامہ میں نفس لوامہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور سورت فجر میں نفس مطمئنہ جو ہے اس کو مخاطب کیا ہے، اس کو جس کو نفس مطمئنہ کہا، ساتھ ہی اس کو جنت کی خوشخبری دی. تو یاد رکھیں کہ نفس امارہ برائیوں کا تقاضا کرنے والا نفس ہے، اور یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. اور لیکن جب انسان کو اللہ کا خوف، آخرت کا خوف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نفس امارہ کے تقاضے کو انسان پورا نہیں کرتا تو نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ برے کاموں پر ملامت کرنے والا اور توبہ کرنے والا اور محنت کر کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر لے آتا ہے کہ نیکی کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے اور برے کام نہیں کرتا، تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا، یہ محنت سے، مجاہدے سے، ریاضت سے انسان کو یہ نفس حاصل ہوتا ہے، بغیر مجاہدے کے نفس مطمئنہ نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، وہ تو معصومان الخطا ہیں اور ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہی عطا کیا جاتا ہے، اور ان کا نفس نیکی پر ہی رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیچھے آپ نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ اگر جو ہے وہ جیسے اس عورت نے جو ہے وہ ارادہ کیا تھا، اور اگر یوسف جو ہے وہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی اس کا جو ہے وہ ارادہ کرتا. مفسرین نے اس کی کیا کی تھی جو ہے وہ تفسیر آیت 24 میں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ وہ اس کی طرف بڑی، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کی طرف بڑھتا. تو نفس میں برائی کا خیال آ جانا ہے نا، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ جو ہے یہ تو برائیوں کی طرف جو ہے وہ آمادہ کرتا ہی ہے، تو برائیوں کی طرف اکساتا ہی ہے کہ نہیں نہیں کر لو، کیا ایسی بات ہے. لیکن کیا ہے؟ الا ما رحم ربی، مگر میرے رب نے مجھ پر رحم کر دیا. اور آپ کو پتا ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں جیسے سورۃ نجم میں فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، تم اپنے نفس کی پاکی کے مدعی نہ بنو، تم اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ واقعی تم میں سے پرہیزگار اور متقی کون ہے۔ تو جب وہ جیل سے نکلنے سے انکار کرتے ہیں اور تحقیق کے لیے کہتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، تو ساتھ ہی کیا بات ہے کہ میں اپنے نفس کی کوئی پاکی تھوڑی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہنا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں یہ کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے، لیکن اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں جھوٹا الزام لگ جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کو واضح کرنے کے لیے بتانا چاہیے کہ میں نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یوسف علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں کہ غیر اختیاری طور پر وسوسے کا پیدا ہو جانا یہ تو شان نبوت کے خلاف نہیں ہے نا، کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی برہان کو دیکھ لیا، وہ جو دل کے اندر ایک ایمان کی کیفیت تھی اور وہ برائی سے بچ گئے، تو اس لیے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بالکل برا نہیں، ایسا نہیں کہ میں بالکل بری کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کہ بڑی چیز سمجھ رہا ہوں تو میں اس کو پاک نہیں سمجھتا، مگر اصل بات کیا ہے کہ نیکی کا جو میرے اندر دایا پیدا ہوا، جو میں نے اچھا کام کیا میں بچا رہا، الا ما رحم ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر جو تھا وہ احسان تھا کہ میرا رب جو ہے اس نے مجھے برائی سے جو ہے وہ بچا لیا۔ پھر ساتھ ہی کیا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ گناہ کا خیال آنا، اور آپ خود بھی غور کریں کہ دل اور دماغ میں بہت سے خیال آتے ہیں، ہے نا، کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی نفرت کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے، اور کبھی جو ہے کسی کی دشمنی کی وجہ سے، کبھی قوت اور اقتدار پاس ہو تو بہت سے انسان کو خیال آتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو برے خیالات ہیں ان کو جھٹک دے اور نیکی پر اپنے آپ کو لے آئے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ہے نا، اور نیکی اور بدی کا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے، اور جو نیک بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو نفس کے جو برے میلانات ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، جو نفس کا برا دائیہ ہوتا ہے، تو اس کے آگے جو ہے وہ ڈٹ جانا چاہیے اور پابندی سے اس اپنے برے خیالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نیکی کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو خیال کا آ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو برا خیال آئے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، یہ شیطان وار کرتا ہے، اور ایک نیک شخص جو نیکی کرنے کے لیے جب چلتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا میں نے تو اس کو چاہا تھا یہ اٹھے ہی نہ، اب یہ اٹھ ہی گیا ہے نیکی کرنے کے لیے، تو اب اس کے اجر کو کیسے کم کروں، اس کے اجر کو کیسے ضائع کروں، ہے نا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا اس کے معنی کیا ہیں، کہتے ہیں کہ لفظ جو غفور ہے اس میں اشارہ ہے نفس امارہ بسو کی طرف، یعنی جو شخص اپنی خطا پر، جیسے کوئی برائی پر جب نفس نے اکسایا اور اس نے برا کام کرنا کا سوچا یا خیال آیا لیکن جھٹک دیا، تو جب وہ نادم ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس کی مغفرت کر دیتا ہے، وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، ہے نا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لفظ رحیم جو ہے اس میں اشارہ پایا جاتا ہے جس شخص کو نفس مطمئنہ نصیب ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اوپر کہا نا اللہ ما رحم ربی، میرے رب نے مجھ پر رحم کیا، اور پھر آگے بھی ہے رحیم، تو رحیم کے معنی کیا ہے کہ نیکی اور نفس مطمئنہ یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میں نیکی پر جو ہے وہ قائم رہا۔ اور اس سے ہم سب کو بھی اپنا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ پوری جو ایک دن بھر کی ہماری محنت اور مشقت ہوتی ہے صبح سے لے کے رات تک، ہمارا نفس جو ہے وہ ان تینوں میں سے کس سٹیج پر ہوتا ہے، ہمارا یا پھر لوامہ یا پھر مطمئنہ، ہے نا، کہ بعض اوقات یہ کہ مثلا جو ہے وہ اب کلاس ہو رہی ہے، آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نفس تو یہ کہتا ہے کہ باہر تو اب 15 سے 20 انچ کی سنو پڑ رہی ہے اور سنو اسٹارم ہے، اور کہاں اب کلاس میں جانا، چھٹی ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو ایک اچھا کام جو ہم کر رہے ہیں نفس اسے کرنے سے روک رہا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم باہر جا کے بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں پبلک اسکول میں. بعض لوگ خود اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں اتنی سنو میں, جو پیدل جانے والے ہیں نا بچے نہیں جا سکتے تو کہتے ہیں ہم خود چھوڑ آتے ہیں, اور بعض لوگ کسی کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں وہ بھی جا کے چھوڑ آتے ہیں, ہے نا. خود بھی ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا, کسی کے بچوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا, لیکن جب اپنی باری آئی گی تو ہم نے کہا کہ بعض بڑی سنو ہے مجھے نہیں جانا چاہیے, اور ہم بیٹھ گئے اور ہم نے دوسروں کو آج نہیں جاؤ اور پوچھا کہ چھٹی کر دینی چاہیے, چھٹی ہو جانی چاہیے, ہے نا. لیکن نفس لوامہ کیا کہتا ہے, جب نفس ہمارا نفس لوامہ بنتا ہے نہیں کہ جو ہے وہ میں جب یہ سنو دیکھ رہی تھی میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی تھی نا, اور اگر ہم میدانی علاقے کے لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پہ اب سنو کے پہاڑ کی طرح پہاڑیاں اور بڑے یعنی آپ 20 inch یا اس سے اوپر کی سنو ہے, سنو اسٹارم ہے, ہوا ہے ساتھ, تو اتنی برف ہے تو وہ یقین نہیں کریں گے ایسی کیسے برف گرتی ہے اور کیسے برف آ جاتی ہے نا. اور جب تک ایسے برف نہیں دیکھی تھی میں خود جو ہے وہ جیسے سوات کی طرف ہم جب گئے اور تو اس وقت مری کے علاقے میں یا کشمیر کے علاقے میں تو سوچتی تھی کہ کیسے برف آتی ہے نا, اور اخباروں میں بھی آتا تھا نا کہ برف کے بلاک جب گرتے ہیں تو راستے بند ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, پل ٹوٹ جاتے ہیں, لوگ سفر نہیں کر پاتے. تو جو انسان نے دیکھا نہیں ہوتا اس پہ انسان یقین نہیں کرتا, لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب زندگی کی باقی ساری روٹین چل رہی ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے بارے میں اور آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیوں رعایتیں دینا چاہتے ہیں نا. جاب کرنے والی عورت گئی ہے جاب پر نا, اس کے لیے رعایت نہیں تھی, لیکن یعنی ایک عورت نے جا کر ایک انسٹیٹیوٹ میں بیبی سیٹنگ کرنی تھی, اس نے کہا مجھے تو جانا ہے کیونکہ میری تو جاب ہے, اور جنہوں نے پڑھنا تھا انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے کیونکہ میری تو ان کی جاب نہیں تھی نا, ان کو اپنا پڑھنا تھا, انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے. تو جس نے جا کے بچوں سنبھالنے تھے وہ چلا گیا, اور جنہوں نے آ کے پڑھنا تھا جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا ہمارے لیے تو مشکل ہے. تو صحیح ہے بعض اوقات ہوتی ہے مشکل کے بیمار ہیں یا کہیں تکلیف ہے یا عذر ہے, تو اس میں بھی ہمیں اپنے نفس کی نا دل کی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جب عذر پیش کرتے ہیں کہ واقعی سنو ہے اور میں یعنی دور سے آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ماشاءاللہ آدھی سے زیادہ کلاس آئی ہے اور 10th-9th لائن سے بھی لوگ آئے ہیں, ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دور کے علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں نا, اور قریب والے بھی آئے ہیں, پیدل بھی آئے ہیں اور گاڑیوں والے بھی آئے ہیں, دونوں طرح کے لوگ آئے ہیں نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں اور محنت اور مشقت کی ضرورت ہے, الا یہ کہ واقعی میں بیمار تھی اور میں یہ سوچتی ہوں کہ میں جا ہی نہیں سکتی نا, اور لیکن اس میں بھی کیا ہے میرا نفس مجھے ملامت کر رہا ہے کہ چلی جاتی تو کتنا اچھا تھا, لیکن اب طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے, سب لوگ ڈسٹرب ہوں گے, مجھے بخار ہے, کھانسی ہے, تو ٹھیک ہے چلو ایک عذر ہے نا, اور ایک یہ کہ چلو اچھا گھر بیٹھے ہوئے. تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اسی طرح آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے, کسی کی میت ہو گئی ہے, اس کو اب جس کے گھر میت ہے کھانا دینا چاہیے. میں بہت مصروف ہوں, آپ بہت مصروف ہیں, لیکن چلو کوئی نہیں, وہ بھی مجھے کون سا پوچھتی تھی, اب مجھے بھی کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی, لیکن اچھا چلو کوئی دوسری دے دے گی, ایسی بھی کیا بات ہے. نفس ہمارا کیا کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں, لیکن نفس لوامہ کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں, اس کا جو بھی سلوک تھا اب ڈیتھ کا موقع ہے, مجھے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. اور نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے میرا جانا چاہیے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہے نیکی کی دوڑ کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں, کسی دوسرے کا چلا گیا تو کتنا کھانا وہ کھائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گی نا, اور ایسا موقع نہیں ملتا. اور ایک بات آپ یاد رکھیں, مشکل وقت میں جب بھی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اس کو ہمیشہ وہ بات یاد رہتی ہے, مشکل کی نیکی نا, مشکل کی نیکی یاد رہتی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم میری اور آپ کی روٹین لائف میں, میری اور آپ کی زندگی میں ہر وقت ایسے لمحات آتے ہیں. ہمارا نفس کون سی درجے پر آتا ہے, نفس ہمارا, نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ؟ اور یاد رکھیے گا جنت نفس مطمئنہ کے لیے ہے, جنت نفس مطمئنہ کے لیے کہ میں راضی ہو جاؤں, میں راضی ہو جاؤں جو بھی کچھ ہو رہا ہے, اور پھر میں لیکن اپنے طور پر اچھی کوشش کروں. اب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل سے نکلنے کی بجائے وہ تحقیق وغیرہ کا جب کہتے ہیں, اور بادشاہ کیا کرتا ہے, اس کو اور زیادہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کس پائے کے آدمی تھے, کتنی ان کی صلاحیتیں تھیں اور کتنی بڑے ان کے اندر علم تھا, اور وہ خوابوں کی تعبیر, اور اس میں خوابوں کی تعبیر میں بھی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جب خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور بادشاہ کتنا حیران ہوتا ہے اور فوراً آدمی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ نا. اب وہ نکلنے کی بجائے انکار کر دیتے ہیں. اور بادشاہ کیا کہتا ہے, وقال الملک, اور کہا بادشاہ نے, اے تونی بہی, اس کو لے آؤ میرے پاس. اے تونی بہی, اب بادشاہ کا کسی کو اپنے پاس بلانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. لے آؤ اس کو میرے پاس, استخلصہ لنفسی, میں اس کو جو ہے وہ مخصوص کر لوں اپنے نفس کے لیے, میں اس کو مشیر خاص بنا لوں. یہ نہیں کہا کہ اس کو بس دربار میں ہم بلا لوں ایک درباری, نہیں, استخلصہ لنفسی. اب غور تو کریں اس بات پر کہ جو ہے وہ جب بادشاہ کے پاس پوری جو ہے وہ مووی اس کے ذہن میں آتی ہے, سارے حالات اس کے سامنے, خواب کی تعبیر, اس کے بڑے بڑے درباری نہیں بتا سکے, اور انہوں نے یہ کہہ کر بادشاہ کو جو ہے وہ ٹال دیا کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ تو ادغاسو احلام ہے, یہ تو ایسی منتشر سے خیالات ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیسی زبردست تعبیر بتائی, اور صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ اس مشکل سے نمٹنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ آپ خوب زراعت کریں, خوب مال کو جمع کریں, قحط کے زمانے میں آپ کی حفاظت وہ کرے گا نا. تو کتنے حسن, ان کی حسن تدبیر سے تعبیر یعنی بادشاہ کا جو ایک مشکل تھی, اور آپ کو پتہ ہے خاص خواب تھا, عام خواب نہیں تھا, اتنا یعنی واضح کہ مطلب عجیب و غریب سا مشکل تھا خواب, اور تعبیر بھی بتائی, تدبیر بھی بتائی, اور جیل سے نکلنے کی بجائے کہا کہ مجھے تحقیق چاہیے. تو بادشاہ تو بڑا حیران ہوا کہ یہ تو عجیب شخص ہے اور یہ تو بہت ہی پائے کا شخص ہے. تو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا, آپ کے علم کا, آپ کے اوصاف کا اتنا معترف ہوا, اتنا دل دادا ہوا, جیسے دل ہی جیسے کسی کا کوئی جیت لے نا. تو بادشاہ نے کیا کہا, لاؤ اس کو میرے پاس تاکہ میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں, مخصوص کر لوں. اور اب آپ دیکھیے کہ اب یوسف علیہ السلام جو ہیں کیا ہوتا ہے, فلما کلمہ, پھر یوسف نے اس سے گفتگو کی. اب جو ہے آپس میں ان کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے, اور قال انک الیوم لدینا مکین امین, تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. مکین, آپ کا بڑا رتبہ ہے, آپ کا بڑا مقام ہے, اور امین, آپ کی امانت پر ہمیں بڑا بھروسہ ہے. تو یہاں پہ کالا کون ہے, یہاں پہ بادشاہ ہے. تو اب یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ گفتگو کرتا ہے تو پہلے تو کیا تھا, درمیان میں لوگ تھے, ہے نا, قاصد گیا ہے, اس نے لوگوں سے سنا ہے, جیل میں ہے یوسف علیہ السلام, بیچ میں لوگ ہیں, اب واسطہ ہٹ گیا ہے, واسطہ ہٹ گیا ہے, پھر کیا, فلما کلمہ, اب گفتگو کی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کو براہ راست ملنے کا, اس سے گفتگو کرنے کا, اس کو دیکھنے کا جب موقع مل ہوتا ہے انسان کو, تو کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس سے متاثر ہوتا ہے. جیسے کسی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی فلاں ایسا ہے ایسا ہے, لیکن جب آپ جاتے ہیں ملتے ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ شدائی ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بھی بڑی زبردست ہے شخصیت, اور بڑی عاجزی ہے, بڑی اچھے اخلاق ہے, بڑا انکساری ہے, بڑی باصلاحیت ہے, مختلف طریقے سے آپ اس کی ایک رائے دیتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ قاصد ہٹ گئے, بیچ میں سے آپس میں قریبی گفتگو ہوئی ہے, اور جب گفتگو ہوئی تو آپ دیکھیں کہ تفصیل قرآن میں اس کا ذکر تو نہیں ہے کہ کیا کلام ہوا, کیا گفتگو ہوئی, لیکن جو آپس میں گفتگو ہوئی تو گفتگو رہی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام نے وہ جو مختلف تدبیر بتائی ہے خواب کی, تو یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ 7 سال خوب بارش ہوگی, خوب فصل آئے گی, پھر 7 سال خوب قحط پڑے گا, پھر ان کا اس کا انتظام بھی کرنا کہ یعنی اتنا قحط پڑے گا کہ اپنے صرف ملک کے لوگ ہی نہیں ارد گرد کے ممالک میں بھی قحط کی لپیٹ میں آئیں گے, اور اس وقت جو ہم محفوظ کر کے غلہ رکھیں گے رکھا جائے گا تو وہ جو ہے ارد گرد کے لوگوں کے بھی کام آئے گا, تو ارد گرد کی بھی مدد کرنا, ان کے کام آنا, تو یہ بڑی بات تھی. تو بادشاہ, آپ کی جو گفتگو تھی, آپ کی جو رائے تھی, اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے جو ملک کا انتظام ہے, اس کی معیشت ہے, لوگوں کے حالات ہیں, تو بادشاہ اس کا گردیدہ ہو گیا, اور اس نے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا انک الیوم, آج آپ ہمارے لیے کیا ہیں, لدینا ہمارے نزدیک, یعنی میری نظر میں آج تیرا بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام ہے, بڑا اونچا درجہ ہے, با اقتدار معتمد ہے, معتمد ہیں آپ. تو اب آپ دیکھیں کہ بادشاہ نے ان کے سامنے اپنی حکومت میں بڑے سے بڑے منصب کی پیشکش کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ بادشاہ کون تھا, ریان بن ولید. مصر پر حکومت کس کی تھی, ریان بن ولید کی. عزیز مصر کون تھا, جیسے پرائم منسٹر آپ سمجھ لیں, وزیر اعظم ہے نا. تو اب یہ کہ عزیز مصر کے گھر سے جب یہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو بھی بادشاہ کے علم میں آیا ہوگا, خواب کی تعبیر کسی نے نہیں بتائی, اور اس آدمی نے جب کہا تو بھی آپ کے علم میں آیا. اور اب نکال کر جب ساری گفتگو جو ہوئی ہے یوسف علیہ السلام سے, تو اب جو ہے بادشاہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اچھی فصل کا ہونا, پھر قحط کا ہونا, اور پھر جو ہے قحط کے زمانے میں انتظام کا ہونا, اب بادشاہ مسرور ہو کر کہتا ہے کہ انتظام اس کا کون کرے, اور کون جو ہے یہ عظیم منصوبہ جو ہے نا اس کی پلاننگ کرے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ شورا میں ہیں, آپ میٹنگ میں ہیں, تو آپ سپیچ کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں پاور پوائنٹ پیش ہونی چاہیے, تو آپ کہتے ہیں یہ پاور پوائنٹ کیا ہوتی ہے, تو جو کہتا ہے یہ پاور پوائنٹ اور ایسے ہوتا ہے وہ چیز یاد رہتی ہے, تو آپ کہتے ہیں اچھا تو یہ آپ ہی کو دے دیتے ہیں, آپ ہی یہ کام کریں. ہوتا ہے نا کہ جو جس چیز کی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے کیا جائے گا. تو اب بادشاہ کے لوگوں کے درباریوں کو نہ تو خواب کی تعبیر آئی تھی اور نہ ہی اس تدبیر کی انہوں نے کوئی مناسب پلاننگ کرنی تھی, جو قحط کے زمانے کی انہوں نے کوئی پلاننگ کرنی تھی. تو اس لیے بادشاہ آپ کا معترف ہو کر کہتا ہے کہ ان نقل یوم لدینا مکین امین. اس ایک جملے سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اب بادشاہ کے نزدیک یوسف علیہ السلام کا مقام کیا ہے, مکین مرتبے والا, اور امین جو ملک ہے اس کے جو بھی ملک کی جو امانتیں ہیں ان کا رازدان. یہاں پہ کہ آج حکومت کی سطح پر آپ میرے رازدان ہیں, آج حکومت کی سطح پر میں آپ کو اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. اب بادشاہ جب اپنی اس رائے کا اظہار کرتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کہتے ہیں کہ اجعلنی, دے دیجیے مجھے, سپر کر دیجئے میرے زمین کے خزانے, کہ زمین کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, بے شک میں جو ہوں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ خزائن جو خزانہ کی جمع ہے, اور وہ جو چھپے ہوئے یعنی وہ جو غلہ تھا, جو گودام تھے, جو بھی چیزیں تھیں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود یہ اختیارات کیوں مانگے اور ان کو سونپے جانے کی حیثیت کیا تھی. تو اصل بات کیا تھی کہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت میں باقاعدہ بادشاہ نے اس کو اپنا خاص, جیسے ایک خاص نمائندہ بنا لیا, آپ یوں سمجھ لیں کہ مختار کل بنا لیا ہے نا, کیونکہ مکین اتنا اونچا عہدہ دیا کہ اب وہ خاص جو ہے وہ یوسف علیہ السلام اس کے لیے ہو گئے. اور الارض سے مراد مصر کی زمین ہے, اور خزائن سے مراد زمین کی پیداوار ہے, ملک کے ذرائع پیداوار. اور اب اتنی بڑی مہم قحط کی جو آنے والی تھی, اور قحط سے بچانا چاہتا تھا بادشاہ ملک کو اور عوام کو, تو اس لیے اب جب یوسف علیہ السلام کو اس نے جب اتنا بڑے عہدے پر لا کر کھڑا کر دیا, تو اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ جتنی ذرائع پیداوار ہے نا اس کا انتظام میرے سپرد کر دیں, اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا, اور حفاظت کرنا اور کام کو ذمہ داری سے کرنا اس کا میرے پاس علم بھی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی یہ ایک جملے میں تین چار بڑی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ ہے نا, وزیر خزانہ وہ ہونا چاہیے جو کہ امین ہو, امانت دار ہو, ہے نا, سرکاری مال کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کرنے والا ہو, حفاظت اچھی طرح کرے, اس کو اچھے سے جمع کرے. اور علیم جو ہے اس میں, اس کے معنی میں کیا بات ہے کہ اس کے پاس یہ علم بھی ہو کہ کہاں سے لینا ہے کہاں خرچ کرنا ہے، یعنی صحیح اس کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہو. تو کسی بھی ذمہ داری کے لیے ان دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، حفیظ حفاظت کرنا، ایماندار ہونا، اور علیم اس کے اوپر آپ کو یہ دسترس حاصل ہو کہ آپ کو اس کا علم آتا ہو. مثلا اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی بلڈنگ کی چابی کسی کو دیتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چابیوں کی حفاظت کرے. اگر اس کے پاس چابیوں کی حفاظت نہیں ہوتی اور جو ہے چابیاں اس کے ہاتھ سے کوئی لے لیتا ہے اور پھر وہاں چوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے امین نہیں ہے. اسی طرح آپ کسی میٹنگ میں ہیں اور آپ کمیٹی میں ہیں، شورا میں ہیں، کمیٹی میں کچھ اوپر کی سطح پر باتیں ہوتی ہیں، کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو راز کی باتیں ہیں آدمی جو ہے گھر جا کر اپنے گھر میں بتا دیتا ہے، بچوں سے باہر نکل جاتی ہے بات، بیوی سے باہر نکل جاتی ہے، بیوی گھر جا کے ایسی بات جو ضرورت نہیں بتانے کی گھر میں وہ بتا دیتی ہے جو میٹنگ کی ہے، وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے. تو کیا ہے کہ یعنی وہ گھر کا جو فرد تھا وہ امین نہیں تھا. تو رازوں کی حفاظت بھی، چابیوں کی حفاظت بھی، اختیارات کی حفاظت بھی، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے کہ یعنی علم انسان کو اس چیز کا جو ہے وہ ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ بات کہی تو اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں یہ ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور وہاں کرنے والے صحیح طریقے سے نہیں کر رہے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ ایسے کی بجائے اس کو ایسے کریں اور اپنی پیشکش کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر ہے تو اپنی پیشکش کرنا، یہ کہنا کہ میں مجھے اچھے طریقے سے یہ کام کرنا آتا ہے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اپنی بڑائی جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اصرار کریں گے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اپنی رائے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ قوم کو، ملک کو، ادارے کو، کسی گھر کو کوئی خطرہ درپیش ہے اور آپ کے اندر اچھی صلاحیتیں موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثلا اب یہ کہ کلاس ہوتی ہے تو دروازہ ہی کھولنا ہے نا، کلاس روم اور جو ہماری یہ ادارہ ہے اس کو کھولنا ہے. اب لوگ دور دور سے آتے ہیں آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو پر اور آپ قریب رہتی ہیں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اگر مجھے چابی دے دے تو میں وقت پہ دروازہ کھول سکتی ہوں. اور اگر آپ چابی لے لیں اور قریب ہی رہتی ہوں اور دور والا پہنچ جائے اور آپ دروازہ نہ کھولیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا. تو بعض اوقات وقت ہوتا ہے، بعض اوقات صلاحیتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس بات کو بتا سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہی بات جو تھی وہ یوسف علیہ السلام نے کہی کہ میں جو ہوں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، مشورہ بھی دیا تھا اور اب بادشاہ پریشان تھا تو کہا کہ یہ میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں اور انی حفیظ علیم اور میرے پاس اس کا علم بھی ہے. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لَيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے جو ہے وہ جو کیا کیا اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو، ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کہاں وہ بکے، کیسے وہ عزیز مصر سے جیل تک پہنچے. اس وقت کون سی آنکھ جو یہ تصور کر سکتی تھی، کون سا دل یہ سوچ سکتا تھا کہ کبھی یہ مصر کے جو ہے بادشاہ بھی بن سکتے ہیں، مصر پورا کا پورا مصر ان کے انگوٹھے کے نیچے آ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ مشورہ دیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنائی اور منادی کی گئی کہ سب کے آگے منادی کی گئی کہ سب ادب سے رہو. اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا اور یوسف کو کہا میں فرعون ہوں، تیرے حکم کے بغیر مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا. اور یہ بات ہمیں تورات سے پتہ چلتی ہے کہ اس کو مصر پر حکومت دے دی. تو انگوٹھی کا دینا کیا تھا کہ مصر کا بادشاہ بنانے کا ایک طرح سے اس نے اعلان کر دیا. تو یہ تدبیر کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی. اس سے عمل کے لیے بہت اہم ایک اصول نکلتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں, اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم رونے لگتے ہیں. جیسے ایک عورت کہنے لگی نا کہ پہلے میرے میاں کی اچھی جاب نہیں تھی, پھر جاب ختم ہوئی تو بہت پریشان ہوئے, لیکن بعد میں اس سے اچھی مل گئی. کسی ایک عورت کے ہاں ایک رشتہ چل رہا تھا اور پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا تو ان کے گھر ڈپریشن آ گیا, ڈپریشن شروع ہو گیا ان گھر والوں کو. تھوڑے دنوں بعد جو رشتہ آیا وہ اس سے زیادہ اچھا تھا اور زیادہ اچھی جگہ پہ رشتہ ہو گیا, ہے نا. آپ ایک جگہ پہ جاتی ہیں گوشت لینے کے لیے, سبزی لینے کے لیے مال میں, وہ چیز ساری ختم ہو گئی, آپ دوسری پہ جاتی ہیں اسے سستی مل جاتی ہے, ہے نا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں یا تکلیفیں آتی ہیں تو ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں, ڈھہ جاتے ہیں, روتے پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہاں میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ کنویں میں گرنا ہی مصر کی حکومت پر پہنچنا تھا نا, ہے نا. اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چونکہ مصر کی حکومت پر پہنچانا چاہتے تھے اس لیے وہ پہلے کنویں میں ان کو ڈلوایا گیا. یہ تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. جیل میں موجود تھے وہ یوسف علیہ السلام, جیل میں گئے ہوئے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت پر کیسے عزت کے ساتھ پہنچایا, تو جیل جو تھی اس سے راستہ ہموار ہوا مصر کے تخت تک پہنچنے کا. کون یہ تصور کر سکتا ہے. تو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز کا ایک اچھا پہلو سوچنا چاہیے. یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, بڑی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے فرمائی, وہ جہاں چاہیں جو ہے وہ اپنی جگہ بنائیں, وہ پورے ملک میں جہاں چاہیں دورہ کریں, جہاں چاہیں ڈسپلن قائم کریں, جو چاہیں لیٹر جو ہے نا رول جو ہے وہ عوام کو بھیج دیں. جیسے حکومت کے اعمال, حکومت کے جو کارکن ہیں نا, جو پوری حکومت ہے وہ جس کو جو چاہتے تھے لکھتے تھے کہ یہ کرو, جس کو جو چاہتے تھے کہتے تھے کہ تم یہ کرو. تو یہ ہے بات, یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. وہ مختار تھا, وہ آباد ہو رہا تھا, وہ سیٹ ہو رہا تھا, جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. نصیب بھی رحمتی نامن نشا, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولا ندی و اجر المحسنین, نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں ضائع نہیں ہوتا. اب پوری سرزمین مصر کی, پوری سرزمین کو یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے یہ میری زمین ہے, کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں جانے سے ان کو روکا جا سکے, پورے ملک پر ان کا اقتدار تھا. اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, یہ جو یہاں سے نصیب برحمتنا سے لے کر آخر تک, پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اصل اختیار اور اقتدار تو اللہ ہی کا ہے, اور وہ اپنے اس اقتدار سے اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے, کوئی نہیں ہے جو دے سکے. تو قیدی کو جیل خانے سے پکڑ کر ملک کے تخت حکومت پر لا بٹھایا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, یہ اس کا ایک اپنا جو تھا اختیار تھا اور وہ چونکہ مختار کل تھا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. جب آزمائشیں آتی ہیں, جب وہ آزمائشوں کی چکی میں پستے ہیں, تو اگر وہ آزمائشوں پر ثابت قدم رہتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تو اللہ دنیا میں بھی سلا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سلا دیتا ہے. اللہ ان کے سلے کو کبھی ضائع نہیں کرتا. کیا فرمایا, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. کیا مطلب ہے اس کا کہ اور البتہ اجر ہے آخرت کا ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر جو ایمان لائیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں. جس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو بہت اجر دیں گے جو دنیا میں ایمان اور تقویٰ کی روش جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. کیا بات پتہ چلی کہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے, لیکن آخرت کا اجر جو ہے ایک تو دنیا کے اجر سے کئی بڑھ کر ہے, دوسرا اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں. اللہ ایمان لانے والوں کو دنیا میں بھی دیتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر جو ہے وہ پہنچ گئے. تو یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی انعامات ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ اتنا نوازا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اہم چیز کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں جو ہے وہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے. آزمائشوں مانگنی نہیں چاہیے, آزمائشیں آ جائیں تو رونا پیٹنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیا کر دیا, یہ کیا ہو گیا, کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا, مانگنا نہیں ہے. اور کوئی بھی زندگی میں کسی کو طلاق ہو گئی ہے, کسی کا برتن ٹوٹ گیا ہے, کسی کی گاڑی نے ٹکر لے لی ہے, کھا گئی ہے وہ گاڑی کو ٹکر لگ گئی ہے, تو خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو جو کچھ بھی ہے یہ زندگی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ایسے موقعوں پہ صبر کرنا چاہیے. جاب ختم ہو گئی ہے نا, تو کچھ بھی ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان لانا اور تقویٰ کی روش اختیار کرنا اور ڈرنا, پریشان نہیں ہونا. تو اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی. یہ ہیں محسنین, وہی محسنین جو متقین ہوتے ہیں وہی محسنین بنتے ہیں. اب بیچ میں باقی ساری بات کو چھوڑ کر کہ یوسف علیہ السلام اقتدار پر ہے مصر کے اور ان کی نیکی سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اب بیچ میں 7-8 سال کے واقعات کو چھوڑ دیا ہے. اب کون سا زمانہ گزر رہا ہے کہ بارش خوب ہو رہی ہے, فصلیں خوب آ رہی ہیں, پھل پھول رس نچوڑا جا رہا ہے, تیل نکالا جا رہا ہے, خوب زراعت عروج پر ہے اور ملک میں بڑی خوشحالی کا دور دورہ ہے. وہ 7 سال جو بڑے اچھے تھے, اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیے بغیر اب بتاتے ہیں کہ اب قحط کا زمانہ آ چکا ہے. قحط کا زمانہ آ گیا, کیسے پتا چلا؟ وجاء اخوات یوسف فدخلوا علیہ, اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ آئے. کہاں پہ آئے؟ مصر میں آئے, اور وہ داخل ہوئے اس پر. علیہ کی ضمیر یوسف علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے. فعرفہم, اس نے انہیں پہچان لیا. فعرفا, یوسف نے پہچان لیا ہوں ان سب بھائیوں کو کہ یہ میرے بھائی آگے ہیں. آپ دیکھیں کہ کہاں وہ چھوٹے سے تھے اور بھائیوں نے پکڑ کر جیل میں پھینکا تھا, کہاں اب مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں اور بھیک مانگنے. قحط کا زمانہ ہے اور وہ اپنے بھائی کے پاس آئے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس قحط کے زمانے میں جو آپ نے منصوبہ بندی کی تھی, اور وہ کیا تھا کہ قحط کا دور جب شروع ہوا تو مصر ہی نہیں, آس پاس کے ممالک بھی لپیٹ میں آئے. شام, فلسطین, شرق اردن, شمالی عرب, تمام جگہ جو تھا وہ قحط کا دور دورہ تھا. اور آپ کی عقل مندی کی وجہ سے اب پوری آپ مصر میں لوگ کھانا کھا رہے تھے, اناج بٹ رہا تھا. اب کیا ہوا کہ سنتے سناتے ارد گرد کے ممالک میں بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ مصر کے اندر جو ہے وہ جنس ہے, اجناس ہیں, غلہ ہے, پیداوار ہے, اور وہ دے بھی رہے ہیں. تو یہ ساری تدبیر کس کی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی, کہ ہمسایہ ملکوں سے جو لوگ مجبور ہوئے غلہ حاصل کرنے کے لیے کہ مصر کی طرف رجوع کریں, تو اب بھائی بھی مصر پہنچتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ ظاہر جب باہر کی ممالک سے لوگ آ رہے ہیں تو اب یوسف علیہ السلام کی پوری ایک پلاننگ تھی کہ اجازت نامہ چاہیے, کیسے داخل ہونا ہے, کیا ہے, کہ بھائی داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, مگر وہ اس سے منکر تھے, وہ اس کا انکار کر رہے تھے, وہ اس کو نہ پہچان سکے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی جو تھے ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو کنویں پھینکا تھا اور 20-21 سال کا وقت گزر چکا ہے, اور اتنے مطلب وہ بھائی اس کی شکل و صورت بھی بدل چکی ہے, جوانی, اس کا عروج, تو ان کو تو تصور میں بھی نہیں آیا کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ہے. آگے چل کر اب آیت 90 میں پڑھیں گی کہ ان کو تھوڑا سا گمان جو ہے وہ گزرتا ہے, چہرے سے وہ تھوڑا سا ان کو پہچانتے ہیں. تو اب یہاں ابھی تو نہیں وہ پہچان سکے, فوری طور پر نہیں پہچانے. لما جہزہم بجہازہم, اب انہوں نے کیا کیا کہ پیسے دیے ہوں گے, غلہ لیا ہوگا, پھر جب ان کا سامان تیار کروا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, کیا 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 کہ اپنے نمائندوں کو کرائندوں کو کہا کہ ان کا سامان تیار کرائیں، کیونکہ انہوں نے کوئی پیسے دیے ہوں گے اور جتنا غلہ تھا وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ اونٹوں پر لادا ہوگا تو وہ تیار ہو گیا جانے کے لیے سامان. قال اتونی باخلکم من ابیکم، تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. اب ٹھیک ٹھاک سامان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ستیلے بھائی کو بھی جو ہے وہ میرے پاس لانا. تو یہاں پر جو ہے یہ ستیلے بھائی سے مراد کون سا بھائی ہے؟ ہاں بنیامین. اور یہ وہ بھائی ہے جو کہ اللاتی بھائی تھا. آپ پڑھ چکی نا سورت نساء میں، اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو ماں جایا، کہ ماں کی طرف سے وہ بھائی تھا، باپ کی طرف سے یہ بھائی تھے، ہے نا. تو یعنی اللاتی بھائی وہ ہے کہ جن کی مائیں جو ہیں وہ ایک ہوں، اور جیسے بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی مائیں ایک تھیں، لیکن یہ جو بھائی غلہ لینے آئے تھے ان کی ماں دوسری تھی نا، باپ سب کا ایک تھا. تو اللاتی بھائی یعنی جو کہ ماں کی طرف سے ایک ہے. تو دوسرا جو ماں جایا بھائی تھا، کہا کہ تم اس کو بھی لے کر آنا. اچھا یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا نا، وہ پہچان جو گئے. اور کہتے ہیں کہ جو راشن تقسیم ہو رہا تھا اس کا بھی ایک سسٹم تھا کہ جتنے گھر کے فیملی کے ممبر تھے نا، اتنا ہی ان کو گندم یا دانا یا آٹا دیا جا رہا تھا. انہیں بتانا پڑا ہوگا کہ ہمارا ایک ستیلا بھائی بھی ہے، ہمارے ابا جان بھی ہیں. تو ہاں، تو اب یوسف علیہ السلام جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ اچھا آئندہ جب آنا تو جو ہے وہ اپنے باپ سے اپنے ستیلے بھائی کو بھی ضرور لے کر آنا، اپنے باپ سے ان کو بھی لے کر آنا. اللہ ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں، آیت کے اس حصے میں ان کو نا ترغیب دیتے ہیں، ان کو شوق دلاتے ہیں. شوق کس چیز کا؟ کہ دیکھیں میں نے ہر ایک کا غلہ بھر بھر کر دیا ہے نا. کیل پیمانہ کے ہیں، کبھی کبھی وہ برتن جس سے ماپا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور کبھی جو چیز ماپی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی پیمانہ بھی اور ماپی ہوئی چیز بھی. تو تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے بھر بھر کر غلہ دیا ہے، خوب دیا ہے تمہیں. تو یہاں کیا ہے؟ غلہ. تو اب کیا ہے کہ جب اپنے بھائی کو لاؤ گے تو اس کے حصے کا غلہ بھی پورا پاؤ گے، اور تم نے تو دیکھ ہی لیا ہے کہ میں نے کتنے بہترین طریقے سے تمہاری میزبانی کی ہے. تو یہاں پہ اب یوسف علیہ السلام ان کو جو ہے ایک ترغیب دے رہے ہیں کہ تم جو ہے جب جاؤ تو اپنے بھائی کو جو ہے وہ ساتھ لے کر آنا. اور اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ان کو ڈراتے بھی ہیں، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ترغیب دی، اور آیت 60 کو کہہ سکتے ہیں ترہیب، ڈرایا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم بنیامین کو میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، میرے پاس بھی نہ آنا. اب آپ دیکھیں کہ اب یوسف علیہ السلام ان کو بتانا تو نہیں چاہتے تھے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن بڑے اصرار کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جتنے لوگ ہوں گے اتنا غلہ ملے گا، اور 10 بھائی اب آئے تھے نا غلہ لینے کے لیے، تو پیچھے باپ اور چھوٹے بھائی کو چھوڑ آئے تھے. تو کہا ہوگا کہ اچھا باپ تو بوڑھا ہے، نہ بینا، وہ تو نہیں آ سکتا، بھائی کو تو لاؤ نا، اس کو تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا بعض لوگ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ چاہا تھا کہ اپنے بنیامین بھائی کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی لے جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کچھ لوگ گھر میں ان کا بھی دے دے، ہے نا، گھر والوں کے لیے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. تو لیکن انہوں نے جو ہے وہ منع کر دیا اور کہا کہ تمہیں تو ہم خوب دے رہے ہیں، بھائی کو تب دیں گے جب تم اس کو ساتھ لے کر آؤ گے، اگر اس کو ساتھ نہ لے کر آئے تو پھر میرے قریب بھی نہ آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا سنراود کہ ہم انقریب بلائیں گے، پھسلائیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے، ہم آہستہ آہستہ قائل کریں گے، ہم بات چیت کریں گے. کس سے؟ عنہ اس کے بارے میں، اباہ اس کے باپ سے، یعنی ہم اپنے والد سے اس کے بیٹے کے اس بارے میں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یہ لام جو اوپر آیا نا اس کا مطلب ہے ہم ایسا ضرور کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک کوشش کا تعلق ہے نا یا فائل ہوں, ہم اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھیں گے. گویا مطلب اب وہ ہم آنے میں ان کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وَإِنَّا لَفَائِلُونَ یقیناً ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ اپنے باپ کو قائل کر لیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ, اور کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کیا کہا, اِجْعَلُوا بِدْعَاتَهُمْ, کہ رکھ دو ان کے پیسے, فی رحالہم, ان کے سامان میں. اب یوسف علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ مالی مشکلات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئی نہ کہ پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں آئندہ غلہ ملے, تو اپنے آدمیوں کو کیا کہا کہ یہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں, کہتے ہیں معمولی قیمت پر وہ مناسب انداز میں ارد گرد کے ممالک میں بھی غلہ دے رہے تھے نا تاکہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں, تو اب جو ہے پیسے دے دیے, پتہ نہیں کیا حالات ہیں, پیسے ہوں نہ ہوں اور پھر آئیں نہ, تو اپنے خدمتگاروں کو کہا کہ خاموشی کے ساتھ کیا کرو کہ سامان میں وہ پھر سے پیسے جو ہے وہ ڈال دو, وہ جو پونجی انہوں نے دی ہے جو بھی وہ پونجی تھی وہ دوبارہ جو ہے وہ بھائی کے سامان میں ڈال دو. فی رحالہم, وہ جو 10 بھائی آئے تھے نا ان کے ساتھ وہ سامان میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا, شاید کہ جو اس کو یہ پہچان لیں, یعنی جب وہ گھر جائیں گے اور اپنے سامان کو دیکھیں گے اور پونجی اور پیسے واپس دیکھیں گے, ہو سکتا ہے اس کو پہچان لیں. اذن قلبوا الى اہلہم, جب وہ لوٹ کر جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ کر آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کتنے اداس ہیں اور کتنی ممکنہ تدبیر کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ جب گھر جا کر یہ اپنا سامان دیکھیں اور اس میں یہ پیسے دیکھیں تو خوشی خوشی واپس آئیں, ان کو حوصلہ ہوگا کہ کتنا اچھا ہے وہ, اور اس نے سامان بھی دیے, پیسے بھی دیے, پیسے بھی واپس کر دیے اور غلہ بھی دیا, تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر جو ہے وہ اس وقت اختیار کی. فلما رجعوا الى ابیہم, اور جب وہ لوٹ کر گئے اپنے باپ کے پاس, اب جب اپنے باپ کے پاس انہوں نے رجوع کیا, اپنے باپ کے پاس پہنچے, کون پہنچے, وہ جو 10 بھائی تھے, اور باپ کون ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام. قالوا, وہ بولے, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, منیا, یہ ماضی مجھول ہے, ہمیں منع کر دیا گیا ہے, من الکیلو, غلہ دینے سے, اناج دینے سے, فارسل معنا, پس آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ اخانا, ہمارے بھائی کو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجے, نقتل وانا لہ لحافظون, تو اس کو آپ بھیج دیجئے تاکہ ہم جو ہیں وہ غلہ لے کر آئیں, نقتل یعنی ماپ کر غلہ آئے اس کے حصے کا بھی, اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اب جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے والد کو جاتے ہی جو ہے وہ پوری کہانی سناتے ہیں نا, اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کبھی کہیں سے واپس آتے ہیں تو پوری کہانی سناتے ہیں آتے ہی, بعض اوقات آپ جلباب بھی نہیں اتارتے, برقع بھی نہیں اتارتے, آپ سامان بھی نہیں رکھتے, اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہوا, ایسے ایسے ہوا, پھر بڑی انہوں نے مہمان نوازی کی, بڑی خدمت کی. اب بھائی بھی فطری انداز میں پہنچے ہیں اور جو وہاں پہ دیکھا ہے جا کر جو ہے وہ سارا اپنے والد کو جو ہے وہ بتاتے ہیں, اور وہ بہت ہی جو ہے وہ متاثر ہو کر, چونکہ یوسف علیہ السلام سے گئے تھے تو اس لیے خوب جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں کہ بھائی کو ساتھ بھیجیں, اس لیے کہ اپنے والد کو یہ بات بتاتے ہیں کہ بادشاہ مصر نے غلہ دینے کی یہ شرط بھی لگائی ہے, شرط کہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو تمہیں ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا, تو آپ کیا کریں کہ آئندہ بھی ہمیں غلہ مل سکے تو آپ اس کو بھی بھیج دیں, اس کو بھی بھیج دیں, اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے, انہوں نے حسد کی وجہ سے بھائی کو لے جا کر یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں پھینکا تھا, تو جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کی بات کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں سچا ہوں بہت سے جملے کہنے پڑتے ہیں, اور بعض اوقات وہ سچا بھی ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اب میں ایسے نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو ٹرسٹ بریک ہو جاتے ہیں نا ان کو پھر سے جو ہے وہ ان کو قائم کرنا, ڈیویلپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب کھانے کا معاملہ ہے فیملی کی پوری کی خوراک کا اور مل نہیں سکتی جب تک بھائی نہ جائے. اب بھائی جائے کیسے جب تک کہ باپ نہ بھیجے. اب باپ اعتماد کیسے کرے کہ پچھلی کہانی سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, الزام بھی لگائے اوپر ضرور. قال هل آمنكم عليه, یعقوب علیہ السلام فوراً بولتے ہیں کیا میں تم پر بھروسہ کر لوں. آمنكم عليه, کیا میں بنیامین کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر لوں. الا كما امنتكم على اخيه, سوائے اس کے ایک نہیں جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں من قبل, اس سے پہلے. اب جو ہے والد صاحب جو ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ میں تم پر کیسے اطمینان کروں, میں تم پر کیسے اعتبار کروں, میں تو ایک مرتبہ تم پر اطمینان کر کے بھروسہ کر کے اعتماد کر کے بڑی مصیبت اٹھا سکا ہوں, ہے نا. اور اس وقت جب تم نے یوسف کو میرے پاس سے تم لے کر گئے تھے, اور آپ سورت یوسف کی بالکل ابتدائی آیتوں کو دیکھیں کہ اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا تھا, ارسلہ معنا غدا یرتع و یلعب و انا لہ لحافظون, یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کل, یہ بھی ہم جا رہے پکنک کے لیے, یہ بھی چرے چکے گا خوش ہوگا, اور و انا لہ لحافظون ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تم نے پہلے بھی تو یہ جملہ بولا تھا نا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور دوبارہ وہی بات کہتا ہے تو آپ کو پہلی بات کلک کرتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت بھی تم نے یہی الفاظ بولے تھے نا, کیسے میں تم پر جو ہے وہ بھروسہ کر لوں جیسے یوسف کے معاملے میں میں نے تم پر جو ہے وہ بھروسہ کیا تھا. تو اب بیٹے درخواست کر رہے ہیں اور باپ جو ہے وہ جواب دے رہا ہے, اور پھر ساتھ ہی کیا کہتے ہیں, فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, اور بے شک بس اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں, تمہارا جو تجربہ ہے حفاظت کا وہ تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے, لیکن میں کیا کرتا ہوں, میرا اعتماد تو اللہ پر ہے. اگر میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں, مجھے بھیجنا ہی پڑ جائے, تو میں تو اللہ پر بھروسہ کروں گا. اللہ خیر حافظ, اللہ زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں, قحط کا دور دورہ ہے, کھانے پینے کی کمی ہے, اور پہلے بیٹے کے معاملے میں میں جو غم کی کیفیت سے گزرا ہوں, اور اب تم دوسرے بیٹے کا جو کہہ رہے ہو, تو اللہ جو ہے وہ مجھے دورے صدمے میں نہیں ڈالے گا. کیوں, وہو ارحم الراحمین, وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو گویا کہ تو بنیامین کو اپنے سے جدا تو نہیں کرنا چاہتے, اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے اللہ سے رحم مانگا ہے, ہمیشہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. اور یہاں پہ ایک پیغمبر کا کردار آتا ہے, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ کردار ہے. اب کیا ہوا کہ باپ کو یہ ساری بات کر کے اب وہ اپنا غلہ کھولنے لگے. ولما فتحوا متاعهم, جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, تو انہوں نے پایا اپنی اس پونجی کو جو ان کی طرف لٹا دی گئی تھی. کہ اب جب انہوں نے سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. قالوا, وہ پکار اٹھے, وہ بولے, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, ما نبغی, اور کیا چاہیے. ماں کے معنی نہیں کے بھی ہوتے ہیں اور کیا کے بھی ہوتی ہے, استفہامیہ بھی ہوتا ہے, نافیہ بھی ہوتا ہے, استفہامیہ بھی. یہاں نافیہ نفی کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ما نبغی, کیا چاہیے اور کیا چاہیے. جیسے ایک دم سامان کھولا, جو ہی جو ہے پیسے نظر آئے, اور فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اور کیا چاہیے. حاضی بداتنا, یہ ہے ہماری پونجی, ردت الینا, جو ہماری طرف لٹا دی گئی ہے. یعنی وہ پیسے جو غلے کی قیمت میں ہم ادا کر کے آئے تھے, ارے وہ تو ہمارے سامان کے اندر ہی جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس وقت ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ ہم نے دیے تھے اور یہ واپس آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر واپس کر دیے گئے ہیں، تبھی تو اتنے خوش ہوئے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ کیا بات کہی، وہ یہ کہنے لگے کہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا کہ اب ہم جائیں گے اور گھر والوں کے لیے کیا کریں گے، سامان لائیں گے. نمیرو یعنی ہم جو ہے وہ اناج لائیں گے، خوراک لائیں گے. آپ کو پتا ہے نا مین یا را خوراک لانا، اور نون آ گیا تو ہم لائیں گے، ہم لائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے کیا، خوراک گندم لے کر آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِير اور کیا ہے کہ ہمیں زیادہ ملے گا وزن ایک اونٹ کے برابر، کہ ایک بارے شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے. ذالک کیل یسیر اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی یہ تو چیز کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ بھائی جو ہے جو ہی جب قیمت دیکھتے ہیں نا، ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے کہ غلہ بھی آ گیا اور پیسے بھی، اور ساتھ ہی پھر کیا ہے کہ اپنے دوبارہ جانے پر ان کو بہت اطمینان ہو جاتا ہے، جیسے اپنے ایک فیصلے پر نا، کہ اتنا زیادہ اتنی مہمان نواز تھا وہ، تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ضرور جائیں گے اپنے خاندان کے لیے غلہ لائیں گے اور بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. اور اس فائدہ کیا ہوگا کہ بھائی جائے گا تو اس کے حصے کا غلہ بھی مل جائے گا. آپ تصور کریں کہ قحط کا زمانہ ہو اور مل ہی نہ رہا ہو پیسوں سے، جیسے ابھی پچھلے دنوں آٹا نہیں مل رہا تھا ہے نا، اور اتنا مہنگا کہ کہاں آپ 8 اور 9 ڈالر کی آپ ایک آٹے کی بوری لیتے تھے، 20 ڈالر تک پہنچ گیا. اور اس کی لپیٹ میں یہی نہیں، ارد گرد کے ممالک کے بارے میں سننے لگے کہ پاکستان میں مہنگا ہے، انڈیا میں مہنگا ہے، فلاں جگہ مہنگا ہے نا. تو جب چیز مہنگی ملے پیسے سے مل جائے تو ٹھیک ہے، اور پیسے سے بھی نہ ملے اور ضروری چیز ہو تو انسان سوچتا ہے اب اور کیا کریں، کیا تدبیر اختیار کریں. تو ان کا کیا کہنا تھا کہ ہم ضرور جائیں گے، بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے. اور ذالکا کیل یسیر یہ بہت آسان ہے ایسا کرنا، پیمانہ بھر کر لانا، یعنی اخراجات ہمارے بہت تھوڑے، اور ابھی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں، جو گندم لائے ہیں، وہ تھوڑی سی ہے جلدی ختم ہو جائے گی، تو پھر ہم ضرور جائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے والد کو جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ جو ہے نا آیت نمبر 65 میں ما نبغی، میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا ما استفامیہ کے طور پہ. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ما نبغی کو نافیہ کے طور پہ، نہیں کے طور پہ کہیں، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا جب پیسوں کو دیکھا نا کہ اس کے سامان کے اندر ہے، تو کہا کہ ابا جان ہم آپ سے پیسے نہیں چاہتے، ما نبغی پیسے نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس بھائی کو بھیج دیں جا کے ہم غلہ لے آئیں، کیونکہ پیسے تو پہلے انہوں نے واپس بھیج دیے، واپس دے دیے. تو بعض لوگ اس کا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ میرن اور نمیرو اور یمیرو گھر والوں کے لیے غلہ اور ضرورت کی چیزیں فراہم کرنا، اور کیلا بعیر یعنی ایک پورا اونٹ غلے کا حاصل کرنے کی اجازت جو تھی وہ کب مل سکتی تھی ان کو، اگر بنیامین ان کے ساتھ جاتا ہے، تو اس لیے اپنے باپ سے اجازت مانگتے ہیں. اور والد کیا کہتے ہیں، قال لن ارسلہ معکم حتى تؤتوني موثقا من اللہ کہ میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، کس کو، بنیامین کو، چھوٹے جو بیٹا تھا کہا اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. لن فعل مضارے پہ داخل ہوتا ہے اور تاکید نہیں میں تاکید کے معنی پیدا کر دیتا ہے، ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ اس کو، ماکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی جب تک کہ تم مجھے نہ دے دو، موثقاً وعدہ من اللہ اللہ کا، کہ جب تک تم اللہ کے نام سے مجھے وعدہ نہ دے دو، پیمان نہ دے دو، لتأتننی بھی کہ تم اسے میرے پاس ضرور بضرور لے کر آؤ گے. لا البتہ یہ لام تاکید ہے، تا تم تا تن ننی نون پھر نون تاکید ہے، تو ضرور بضرور میرے پاس بہی اس کو، بنیامین کو تم ضرور بہ ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے جب تک کہ تم جو ہے وہ اللہ کے نام کا قول قرار نہ کر لو، اللہ کو ضامن نہ بنا لو، اس کو گواہ نہ بنا لو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو گویا کہ اب یعقوب علیہ السلام اجازت تو دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ کے نام کا وعدہ چاہتے ہیں، مضبوط وعدہ۔ اللہ ان یحاط بکم، اب ایک ہی اس میں تمہارے پاس چوائس ہے اور وہ کیا ہے کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ، یعنی اسے تمہیں ضرور میرے پاس لے کر آنا ہے، اللہ ان یحاط بکم، کہیں تمہارا کوئی گھروئی نہ کر لے۔ اس میں اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کے کو جدا ہو چکا ہے اور بنیامین کی اجازت مانگ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام نابینے ہیں، بوڑھے ہیں، اور اس موقع پر اپنے اس بیٹے کو بھیجتے وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے نا، اللہ پر بھروسہ اور صبر اور تسلیم جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے دل میں کتنے اندیشے آتے ہوں گے اور کیسے ان تصورات سے وہ کانپ اٹھتے ہوں گے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس بیٹے کی بھی شکل نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے پوری احتیاط کرتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں، بھیجنا نہیں چاہتے۔ اور بعض اوقات اولاد مجبور کر دیتی ہے نا، ماں باپ چپ کر جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں نا بچے، ماں باپ پھر منع کرنے کے بعد، بار بار منع کرنے کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کی روانگی کے وقت جو ہے اب یہ جو ہے تدبیر کر رہے ہیں کہ الا یہ کہ پھر تم کہیں جو ہے وہ گھیر ہی نہ لیے جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے اپنے وعدے دے دیے اس کو، آتوہ یعنی یعقوب علیہ السلام کو دے دیے کیا، موثقہم اپنا پختہ وعدہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام جو ہیں اس وعدے کے موقع پر ساتھ ہی کیا بات کہتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے، یہ جو بنیامین کی میں اجازت دے رہا ہوں اور اس کی حفاظت کا تم نے جو حلف اٹھایا ہے، حلف اٹھانا کیا ہے، پختہ وعدہ کرنا اللہ کو گواہ بنا کر، تو اب جو ہے نا میں اس پر اللہ کو اپنا وکیل کارساز بنا لیتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کو وکیل بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی توفیق ہی سے حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ انسان تو بے بس ہے، کوئی بھی حفاظت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اب تک کی جتنی ہم نے تفسیر کی ہے 13 پارے کے آغاز سے آیت 53 سے لے کر آیت 66 تک، تو ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ کس وقت کس حالت پر ہے۔ تو نفس ہمارا جو ہے جب برائی کی دعوت دے تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور سیکنڈ درجہ ہے لوامہ کا، اور بہترین درجہ ہے مطمئنہ کا۔ تو نفس مطمئنہ بننے کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے۔ دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ہیں کوئی بھی اگر ہمارے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت ہے تو ہم اس کی پیشکش کر سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں اسلام میں عہدہ منصب ذمہ داری کو مانگنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو کہا تھا ایک دفعہ، کبھی کوئی امارت طلب نہ کرو، تم نے خود سوال کر کے اگر ذمہ داری حاصل کر بھی لی تو اللہ کی تائید نہیں ہوگی، جس کے ذریعے تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچ سکو، اور اگر بغیر درخواست کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور اعانت ہوگی، جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے۔ پھر اسی طرح سے ہی مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کسی عہدے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ انا لن نستعمل علی عملنا من ارادا، ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو۔ تو ہمیں بھی نا مجھے انچارج بنا دیں، مجھے کمیٹی میں رکھ لیں، مجھے فلاں چیز دے دیں، یہ مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہمیں بغیر ذمہ داری کے، بغیر عہدے کے بھی تو ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں نا، تو اس کے لیے پیشکش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ پھر دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ تقوی اور ایمان کی وجہ سے ہی دنیا اور آخرت جو ہے وہ ہماری سنور سکتی ہے، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور عمل کا اصول جو نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ہمیں نا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ایک جھوٹ کی وجہ سے بعض اوقات کئی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے اولاد نافرمان ہو تو اسے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. اولاد نافرمان تھی, جھوٹ بولا, بھائی کو پھینکا ہے کنویں میں, لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان سے قطع تعلق تو نہیں کیا بلکہ یعنی کیا کیا, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان سے وعدے لیے, پوری احتیاط کی, اور پھر بنیامین کو جو ہے وہ جانے کی اجازت دی.